بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، آج بتاريخ 22 جولائی سن 2014 گروپ سوال کے مختلف حضرت اللہ کے جوابات سیریز ایس ایس ایم ایس 81 نشر ہونے جا رہی ہے. سب سے پہلے معذرت خواہ ہیں کہ پچھلے مجلس میں سوالات کی تعداد زیادہ ہونے کی بنا پر گروپ نمبر 4 سے 8 تک کے جوابات نہ دیے جا سکے تھے، تو لہٰذا آج گروپ نمبر 4 سے ہم شروع کرتے ہیں. تو گروپ نمبر 4 سے ساتھی کا سوال ہے، ایک پوسٹ بھیجا گیا ہے، جیسے کہ پوسٹ آج کل فری عام ہو چکا ہے، اور پوسٹ کو بھیجتے ہوئے ساتھی سوال کرتے ہیں کیا ایسا کرنا چاہیے. جیسے پوسٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ 16 رمضان فتح مکہ کا دن ہے اور وہ کتنی خاموشی سے گزر جاتا ہے، جس کے بارے میں مسلمان اور نان مسلم کہتے ہیں کہ یہ ایک عظیم کامیابی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیف کے بعد حاصل کی تھی. یہ ہے، یعنی ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے دن مبارک والے مسلمان نہیں دیتے اور خاموشی سے گزر جاتا ہے، تو کیا مسلمانوں کا یہ عمل صحیح ہے یا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دن کو مبارکباد کا دن منایا جائے یا اس دن مبارکبادی دی جائے یا اس دن کو یاد کیا جائے؟ ساتھی نے دوست کو دیکھتے ہوئے یہ تفصیل وضاحت طلب کی ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس موقع پر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اس سلسلے میں دو باتیں یاد رہیں. پہلی بات تو یہ کہ فتح مکہ 16 رمضان جو ہے وہ کچھ متعین نہیں ہے، اس کی تاریخ کے اندر مؤرخین میں سخت اختلاف ہے، بلکہ بعض مؤرخین تو اس سے پہلے ہی کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے 16 رمضان کو متعین کرنا یہ غلط ہے اولا. ثانیا یہ کہ آخری سالوں میں ایک ایسی ہوا یا لوگوں کی ایک ایسی عادت چل چکی ہے کہ کوئی بھی ایسا دن جو شریعت میں قابل اہتمام ہے، قابل احترام ہے، اس کے اوپر مبارکبادی دی جائے. حالانکہ اگر یہ چیز کسی بھی طریقے سے قابل اہمیت ہوتی تو علماء اس کا اہتمام کیا ہوتی، لیکن نہ تو تاریخ میں ایسا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی ہم لوگوں نے اپنے علماء اور بڑے بڑے علماء کو اساتذہ کو دیکھا ہے کہ اس قسم کے مواقع پر لوگوں کو مبارکبادیاں دیتے رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اس قسم کے مواقع سے ہمیں جو دروس اور عبرت لینا چاہیے، ہمیں جو سبق لینا چاہیے، اس کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اب ہم اس کو صرف مبارکبادی اور زبانی اور تلقاہ کر کے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اس سے عبرت یہ لینی چاہیے کہ آخر مکے کی فتح کے اسباب کیا تھے، قریش کے اوپر یہ ذمت جو آئی اس کے اسباب کیا تھے، مسلمانوں کو اتنی بڑی کامیابی اللہ کا اپنے اس کے اسباب کیا تھے. ہمیں اس کے اوپر عمل کیا جائے اور قریش کے مالکانی جذبات سے اس سے پرہیز کیا جائے. تو ہم اس طرح آتے رہے فتحان جو عمل کی چیز ہے اور صرف زبانی مبارکبادی ہی کی طرف آتے ہیں، جو ایک غیر شرعی اور علماء کے یا شرف کے طریقے کے خلاف ہے. لہٰذا اس قسم کی کوئی بھی چیز یا کوئی بھی تاریخی دن جو ہمارے یا آپ کے نزدیک لائن کے اہتمام ہو، نہ تو اس دن عید منائی جائے گی. آپ خود ہی سوچیے، اس دن مبارکبادی دینا، مبارکبادی کے لیے متعین کر لینا گویا کہ اسے عید منا لینا ہے. عید کیا کہتے ہیں؟ عید شریعت کے اندر وہی چیز ہے جو سال میں یا مہینے میں بار بار لوٹ کر کے آئے اور اس دن کچھ خاص قسم کا عمل کیا جائے. وہ عمل قولی طور پر ہے، وہ عمل قولی طور پر ہے، تو وہ اسے عید منا لیا گیا. جبکہ شریعت میں ہمارے کتنی عیدیں ہیں؟ صرف دو عیدیں ہیں، یعنی ہفتے والی عید ہے، اس طرح اور کوئی عید نہیں ہے. لہٰذا اس سے مبارکبادی کے لیے خاص کرنا یہ گویا اسے عید منا لینا ہے، جو ایک بدعت ہے. نہ اس کا ذکر حدیثوں میں کہیں آیا ہے اور نہ ہی علماء سے ہم لوگوں نے ایسی بات سنی ہے، نہ ہی اپنے اساتذہ اور کبار علماء کا ہم نے دیکھا ہے.
اگر سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ باپ کے انتقال کے بعد دادا کی وراثت میں پوتے کا کتنا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کتنا، اور نہیں تو کیوں نہیں ہوتا؟
ٹائم دیکھتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ وراثت کا معاملہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں متعین فرما دیا ہے. کیوں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے یہ موضوع بڑا لمبا اور بہت ہی بڑا لمبی، ہم اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں. اصل یہ ہے کہ اگر کسی کی فرع اصلی موجود ہے، تو سر انسانی جو ہوتی ہے وہ محدود ہو جاتی ہے. تین باتیں ہوتی ہیں تو تمام علماء سمجھیے متفق علیہ, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یعنی اگر کسی سے دیکھے موجود ہیں تو اس کے پوتے بیٹوں کی زندگی میں اس کی نیاز سے محروم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کسی اوپر جو کسی کے باپ موجود ہے تو اس کا دادا جو ہے اس کی نیاز سے محروم ہو جائے گا, دادا کی میراث نہیں ملے گی. یہ فرعی اصول ہے, ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے. البتہ بعض لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں اور ووٹ کے علاوہ اگر آپ ووٹ سے کام لیتے ہیں اور عقل اور دلیل کے علاوہ اگر جذبات سے کام لیتے ہیں, وہ یہ دیکھیں کہ صرف میراث ہی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. کسی بھی رجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وصیت کرنے کا بھی حکم دیا ہے. تو اگر مان لیا جائے کہ ہاں بیٹے پیسے مجبور ہیں, باپ کما کما کر کے ہمیں اپنے یعنی ان کے دادا ہی کو دیتا رہا, اب اس کا انتقال ہو گیا تو ان کے دادا اس کی میراث کھڑا گیا, اس کی فصل اور میرا خراب کر لیتے ہیں, تو شریعت نے اس کا قصور رکھا ہے کہ دادا جو ہے اپنی زندگی میں جب دیکھے کہ ایسا خطرہ ہے بیٹے سے تو ایک پلس مال ہے, دوسرے پلس مال مانگنے دیں گے, ایک پلس مال کر کے وسیعت اپنے چوٹوں کو کر سکتا ہے. تو چہل شریعت کے اندر موجود ہے. بلکہ اب کے بعد حکومتوں نے وسیعت واجبہ کا اپنے یہاں قانون بنا لیا ہے. یہ سوریا ہے, مصر ہے, جہاں پر ایک وسیعت واجبہ ہے. یعنی اگر کوئی ایسی صورت حال ہے اور کوئی وسیعت کر کے نہیں دے جاتا ہے تو بھی وسیعت لازم ہو جائے گی.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ رمضان کے آخری ہفتے کی آخری تین دنوں میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟
ایک دن تو ہم اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. اعتکاف کے لیے کوئی یعنی دو تین چار یا آٹھ دن متعین نہیں ہے, بلکہ ایک رات تین اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے. بچہ افضل نہیں ہے کہ آخری تین اثروں کا اعتکاف کیا جائے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں مجھے 1,000 روپے کی نوٹ پڑی ملی تو میں نے اسے اٹھا لیا, تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اٹھانا چاہیے تھا یا نہیں تھا؟ اگر میں اٹھا لیا ہوں تو اس کا میں کیا کروں؟
کئی دیکھیے اس علاقے میں آنے جانے والے لوگوں سے اور اس کے بعد اسے حوالے کر دیں گے. اگر سعودیہ جیسی جگہ ہے تو نظارہ اس کے لیے مسلط ہے وغیرہ میں, تو حوالے آپ کر دیں گے. اور اگر انڈیا اور پاکستان میں ہے تو اس کا آپ اعلان کرتے رہیں گے جس علاقے میں آپ کو ملا ہے. بھائی آپ کیا نہیں تھا ہمارے یہاں سے سوال کی اہمیت ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, محسن شیخ صاحب آپ کو صدقہ قدر سے اللہ تعالیٰ نواز ہے, کیا صدقہ قدر کی کوئی خاص علامت اہل علم نے ذکر کی
ہے؟ صدقہ قدر کی بہت سی علامتیں احادیث کے اندر وارد ہیں. بتا ہوگا صدقہ قدر سات کے ذریعے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان رؤیاکم قد طلعت, اس تاریخ سے متعلق تمہارے خواب صحیح ہو گئے ہیں. صحیح نہیں ہے تو خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اس کی علامتیں بہت سی ہیں کہ اس رات جو ہے نہ زیادہ گرمی رہتی ہے نہ زیادہ سردی رہتی ہے. یعنی ان کا سخت گرمی کا موسم میں ہے تو عام دنوں میں عام راتوں میں جو گرمی رہتی ہے وہ صحیح رہتی ہے. اس رات کو زیادہ کی ہوا بھی نہیں چلتی ہے. جو سورج نکلتا ہے تو سورج کی سواؤں کے اندر وہ چوبی اور چوبیس مہینے کی جو عام دنوں میں رہتی ہے, اس کی بہت سی علامت ہے. قرآن حدیث حدیث سے بڑھ رہتی ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرے دو سوال ہیں, صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی جواب دے. پہلا سوال کہ کیا اسلام میں جائز ہے کہ ہم اپنا بلڈ جو ہے کون کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ کیا مرنے کے بعد ہم اپنی کڈنی یا آئیز یعنی آنکھیں وغیرہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کڈنی یا آئیز ڈونیٹ کر دی جائے.
دیکھیے جہاں تک پہلی بات ہے کہ مسلط لگانا قرآن اور حدیث, تو ہم قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جاتے ہیں. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر مسئلے کا حکم نسل قرآن کے اندر موجود ہو. اگر نسل قرآن میں موجود نہیں ہے تو قرآن اور حدیث سے شریعت کی جو ایک روح ملتی ہے اس پر علماء اس کا قیاس کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسی بات اپنی طرف نہیں کرتے. ہمارا اپنا مزاج ہوتا ہے وہ قرآن حدیث کی روشنی ہوتی ہے باتیں ہوتی ہیں. دوسری بات جہاں تک آپ نے پوچھا ہے طلب دونوں کے سلسلے میں, تو یہ کیوں کی ایک بھائی کی جان بچانا ہے اور ایک بھائی کی مدد کرنی ہے, اور ہمیں اسلام اپنے بھائی کی جان بچانے اور مدد کرنے کا حکم دیتا ہے. بلکہ بچاؤ کا جانتے ہیں کہ آدمی اپنی جان پر بھی خیال کر کے دوسرے بھائی کی جان بچا سکتا ہے. تو ایسے موقع پر اگر خون دینے سے آپ کی جان کا خطرہ نہیں ہے, آپ کی جان کا خطرہ نہیں ہے, تو آپ بلا شبہ اپنے بھائی کو خون دے سکتے ہیں. اس میں کسی بھی عالم کا علماء کا اختلاف نہیں ہے. البتہ جہاں تک پھانسے یا کڈنی وغیرہ دینے کا تعلق ہے, اس سلسلے میں میرا دل مطمئن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کو محترم قرار دیا ہے اور انسان کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ اپنے جسم کے اوپر اپنے آ جا کر وہ جس طریقے سے چاہے تصرف کرے. وہ یہ نہیں ہے کہ اپنی آنکھ کسی کو بھیج دے, اپنی عمری کاٹ دے, اس کے لیے اختیار نہیں ہے. اگر یہ ہے لہٰذا اس سلسلے میں احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اپنا کوئی بھی عذر کسی کو تبرعاً نہ دیا جائے نہ قیمت دیا جائے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 5 سے, ساتھ سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں خلیفہ کا کیا مقام ہے؟ آج کے جو خلیفہ ابوبکر بغدادی جس اسلام میں عراق ہیں شام جو کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کا خلیفہ ہوں, کیا ہمیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے یا نہیں؟
اس لیے خلیفہ کی اطاعت اسلام میں واجب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آپ کا قرآن کا ارشاد ہے من جتنے میرے امیر کی اطاعت اس لیے میری اطاعت, اس اطاعت واجب ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خلیفہ شرعی طور پر آیا ہو, یا اگر غیر شرعی طور پر آیا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے, اس کی مخالفت کرنا ہمارے لیے اب فتنے اور فساد کا سبب ہے. تو ان دونوں صورتوں میں خلیفہ کی اطاعت کرنے ہوگی بشرطے کہ وہ خلیفہ مسلمان ہو. البتہ وہاں تک ابو بکر بغدادی کا تعلق ہے, سوال یہ ہے کہ اسے کس نے خلیفہ بنایا؟ پہلے خلیفہ عدل نے بنایا, علماء کے گروپ نے بنایا, کس نے بنایا ہے اس کو؟ اب کوئی کہیں اب آدمی ایک آدمی اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں خلیفہ بن بیٹھے اور کہیں کہ ہاں بھائی سب تم لوگ ہم کو خلیفہ مانو, ظاہر بات ہے یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. ایک چیز, اور دوسری چیز, آخری چیز یہ ہے کہ ابو بکر بغدادی اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے نظریات اور ان کے تصرفات بالکل خوارج کی طرح سے ہیں. یہ بالکل خوارج جیسا تصرف کر رہے ہیں, جیسا کہ اس سے پہلے بات چیت کے اندر یہ چیز آ چکی ہے. لہٰذا ان سے دور رہا جائے, یہاں تک کہ تمام مسلمانوں کا ان کے اوپر اتفاق ہو جائے.
گروپ نمبر 6 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب, اگر ہم لوگ گھر میں عام طور پر روزانہ 100 روپے کلو کا چاول اگر کھاتے ہیں, تو کیا فطرے میں 100 روپے والا چاول ہی خرید کر دینا ہوگا, یا ہم 50 روپے قیمت والا چاول بھی خرید کر اگر ہم نے فطرے کلو کا ختم کر سکتے ہیں؟
فطرہ ہے یا چڑیا ہے یا کفتارا ہے, اس سلسلے میں اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. آدمی جس قسم کا کپڑا, جس قسم کا کھانا خود کھاتا اور پہنتا ہے, ویسے بھی کپڑا اور کھانا رنگوں کو دو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر پسند کپڑے کے متعلق ارشاد فرماتا ہے, من اوسط ما تطعمون اهلكم, وہ اوسط لے جائے جس سے تم اپنے بچوں کو کھلاتے اور کھلاتے ہو. جو آپ کھا پی رہے ہیں وہی فطرے نہیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب, اگر کوئی شخص زمین سے بیدار ہو اور شرمگاہ کو گیلا پائے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ منی کا خروج نہ ہوا ہو, کوئی اور بھی دوسری شکل ہو سکتی ہے؟
اگر لیس چار چیز ہے تو وہ منی ہی مانی جائے گی اور اس کے اوپر غسل واجب ہوگا. جیسے حدیث شریف میں اگر کوئی شخص بیدار ہوتا ہے اور منی پاتا ہے تو وہ غسل کرے, ایسا نہیں ہے کے سامنے ہو کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, کسی نے جا کر کے ڈال دیا ہو باہر کو سزا کرنے کے لیے, الگ مسئلہ ہے. لیکن ایسا لگتا ہے بچے فرار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, انا بكون بهاي السبعات يعني تو بروفيشنال بعد مره
قبل اخوان اجلم رب وصف هذين البداية ورسيني سحب الدرياس فيها وصف ان لب بغتر الباتين دو انا انتباد جميعا ذكر کرنا چاہوں گا حضرت عمر فاروق کا نام لے کر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محتاجی اور غریبی ساتھیوں سے آتی ہے جنبی جنبی نماز پڑھنے سے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منہ سے شراب بجھانے سے آسین یا دامن کے منہ صاف کرنے سے چاہیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس منسوخ ہے تو کیا کہیں
یہ بات سراسر غلط ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ اور فقہ اس کے بہت اعلیٰ تھی کہ اس میں سوقیانہ اور بازاری باتیں کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے قول بخاری انہیں تو فتح الباری میں یقیناً منسوخ ہے نبی آو بیان فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا دبور کے لیے امان ہے یعنی زور سے ہوا خارج نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کھڑے ہو کر پیشاب کیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی بھی پیا ہے زمزم کا پانی پیا ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اگر کوئی آدمی نماز میں ہے اور اسے بلغم آ جائے تو اپنے آسین اور اپنے کپڑے سے اس کو کیا کر لو تو اس قسم کی چیزیں سراسر غلط ہے اور اس قسم کے پوچھ جو لوگ ادھر ادھر بھیجتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے کہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا امام کی طرف اس قسم کی باتیں منسوخ کرنا یہ کسی طریقے سے جائز نہیں ہے بلکہ ہر سنی سنائی بات کا بیان کر دینا یہ بھی شریعت کی نظر میں بہت ہی قوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کیسا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع انسان کے گنہگار ہونے کے لیے وہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دیں امام مسلم رحمہ اللہ اپنے کتاب صحیح مسلم کے مقدمے میں نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ وہ جھوٹ ہے اور ضعیف ہے تو وہ دو جھوٹ بولنے والوں میں ایک جھوٹ بول رہا ہے تو ظاہر بات یہ بہت بڑا گناہ ہے اس قسم کی چیزیں لوگوں کے سامنے یا اس لیے کہ ہر آدمی کا علم اور معیار نہیں ہوتا وہ ایک موضوع حدیث ہے اسے اللہ کے رسول کی حدیث میں کوئی آدمی اس کے اوپر عمل کر لے گا وہ ایک منگڑت بات ہے تو منگڑت ایک غلط بات وہاں بھی منسوخ کر لے گا اور اس قسم کی باتیں نقل کرنے سے لوگوں کو پریرت کرنا چاہیے
اور اللہ تعالیٰ کا سوال دیتے ہوئے ساتھی نکتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے کل کا رزق نہ مانگو جس طرح میں تجھ سے کل کا عمل نہیں مانگتا یہ جملہ کہاں تک
یہ کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کا عمل نہیں مانگتا انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمل کرے اللہ تعالیٰ ایک دن کرتا ہے تو عرفہ کا ایک دن کا روزہ رکھنا تو اگلے تین سال میں گناہوں کو اللہ تعالیٰ کفارہ کر دیتا ہے اور یہ صرف حدیث کے اندر ہے حدیث قدسی ہے صحیح حدیثوں میں اور نہ ہی قرآن مجید میں کہیں بھی چیز موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ازواج مطہرات کے لیے سال بھر کا نہیں سوچیں سال بھر کا گلہ انہیں جھوٹ دیا کرتے تھے اس کا مطلب اللہ کے خلاف ورزی کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے یقین رب بنا آتی آتی دنیا حسنا تو وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يخلق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة دنیا کے اندر بھی حسنا اور آخرت بھی حسنا دنیا میں حسنا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کی زندگی باقی ہے خیر خزائی کے ساتھ رکھے یہ اس میں بالکل غلط
اگر وہی پہنچتا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ چھ جگہ حسنا سخت گناہ ہے قبرستان میں گناہ لگے پیچھے علماء کی مجلس میں تلاوت قرآن میں مسجد میں اور اذان ہوتے وقت کیا کہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے
آخری میں لکھتے ہیں اسلام کی کوئی بات چھپانے والا سب سے بڑا بخیل ہے کیا یہ جملہ صحیح ہے
اور اسلام کی طرف جھوٹی باتیں نقل کرنے والا اس سے بڑا مجرم ہے جتنے اسلام میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے صحابہ کے اقوال میں نہیں ہے اسے بیان کرنا اور اللہ کا اور نام لے کر اللہ کا رسول کا نام لے کر کے یہ تو بہت بڑا مجرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری طرف منسوخ کر کے جھوٹی بات کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت جگہ پر لگیں گے قدم اللہ وجوہ مطلب انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ بولا ہے ان سے تیز چاہوں گے چالے ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں اسلام کی بات کا چھپانا جائز نہیں ہے جہاں پر اس کا اظہار کرنا مشروع ہو لیکن اس سے بڑا جرم کیا ہے ہر خدی سنائی بات جو آپ کے سامنے آئے ہیں وہ حدیث میں ہے نہیں ہے, آپ نے تحقیق نہیں کیا, آپ نے پوچھا نہیں, پہلے علم سے اور سے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے, تو اور بڑا جرم ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم جو نماز میں سجدہ سہو کرتے ہیں, ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جائے گا یا دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد یا سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنا چاہیے؟
دیکھیے سجدہ سہو سلام کے پہلے بھی ہے اور سلام کے بعد دونوں حدیثوں میں واجب ہے, کوئی سبحا نہیں ہے.
ایک سلام کے
البتہ ایک طرف سلام کا جہاں تک ہے ان علماء کے نزدیک ایک ہی طرف سلام پھیرنا بلکہ سلام ایک ہی واجب ہے, دوسرا سلام کیا ہے سنت ہے, سلام ایک ہی واجب ہے, اس لیے ایک ہی جو واجب تھا اس پر عمل کر کے کیا کیا صحیح سوچے تھے اس کے بعد, لیکن یہ ہے کہ اصل نہیں ہے دونوں طرف سلام پھیرا جائے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھے چار بھائی اسی طرف واجب ہے اس طرح سلام کر جائے گا تو کوئی حالت کی بات نہیں ہے, بلکہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بسا اوقات ایک ہی سلام پر اتفاق کرنا مرضی ہے, جس کا اللہ عبدانی نے بحث کی ہے اور حدیث نقل کی ہے.
میرا سوال ہے اس سے متعلق ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر نماز میں بھول جائے کتنے سجدے کیا ہے, زیادہ ہوا یا کم ہوا, تو ایسی صورت میں سجدے سہو سے یہ چیز ساتھی ہو جائے گی یا مجھے نماز دوبارہ دہرانا پڑے گا؟
کیونکہ سجدہ جو سجدہ نماز کا رکن ہے نماز کا رکن ہے, لہٰذا وہ سجدے سہو سے پورا نہیں ہوگا. اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ غالب گمان اگر آپ کا ہے کہ جو سجدہ کیا ہے تو اب اس کو دو مانی, لیکن غالب گمان نہیں ہے, آدھا آدھا ہے یا وہ ہے, تو آپ کیا کیجیے کم پر اتفاق کیجیے, ابھی ایک ہی سجدہ مانیے پھر دوبارہ سجدہ کیجیے پھر اس کا شوق کیا ہے آپ سجدہ سہو کیجیے والو ہے نا.
اگلا سوال ہے ساتھی سوال کرتے ہیں, میں نے اس سے پہلے بھی پوچھا مگر جواب دوسرا ملا تھا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سعودی میں میں یہاں کام کرتا ہوں اور میری فیملی انڈیا میں ہے اور وہاں میرے والد یا میرے بھائی وغیرہ فکرہ اگر نکال لیں تو کیا وہ کافی ہو جائے گا یا مجھے یہاں پر نکالنا پڑے گا؟
اب آپ نے اپنے نظام میں کیا مسئلہ لیا ہے میرا سمجھ نہیں ہے, لیکن وہاں کا جو بات کا تعلق ہے کہ اچھا تو یہ ہے کہ آدمی جہاں روزہ رکھ رہا ہے جہاں افطار کر رہا ہے وہیں اپنا فکرا نکالے, لیکن اگر اس کے اہل عیال جو اپنے وہاں کے رہنے والے ہیں اور وہاں مفتاد زیادہ ہیں, اس کا مطلب جہاں سے بہتر وہاں مل سکتا ہے سب کا اتر کا, تو اگر وہاں لوگ نکال دیں یا آپ پیسہ بھیج دیں وکیل بنا دیں وہ لوگ نکال دیں, تو اس کے جواب میں اور مصروفیت میں ان شاء اللہ کوئی صبح نہیں ہے, آپ کا صحیح مقصد پیسے ادا ہو جائے گا. ایسی میں تو اپنے بھائیوں کہتا ہوں جو ہمارے یہاں سعودی میں رہتے ہیں کہ وہ کوشش کر کے جمع کر کے وہاں اپنے علاقوں میں جہاں پر زیادہ محتاج لوگ ہیں وہاں کی طرح نکال کر کے تقسیم کر دیں زیادہ.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جب نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو کسی بھی قسم کی دعا کی جا سکتی ہے, صرف والدین اور آخرت میں دعا کر سکتے ہیں؟
کوئی بھی دعا انسان اپنے دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے کر سکتا ہے, جائز ہو دعا میں حد سے تجاوز نہ کیا گیا ہو تو کسی بھی قسم کی دعا اللہ تعالیٰ آپ بتائیے جاتا ہے اور اب بنا آتی نا صرف دنیا کا چلا پہلے ذکر کیا ہے تو پھر آخرت حسن وقت آ جانا تھا, تو صرف آخرت سے متعلق نہیں دنیا سے متعلق نہیں سوال, بعض علماء نے کہا کہ دنیا حسن سے مراد نیک بیوی ہے, نیک بیوی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو آ ہے کوئی بھی اپنے مشین فائدے کی چیز ہے مانی جا سکتی ہے.
گروپ نمبر چار سے ایک ساتھی نے پوسٹ بھیجا ہے, کسی کی تقریر ہے اس کے اندر مولانا نے حضرت نے بہت سارے نسخے بتائے ہیں, ابھی تو مجھے یاد نہیں کہ جتنے سارے نسخے یہاں پر آپ کے چکر میں پیش کروں, لیکن ایک نسخہ مجھے یاد آتا ہے کہ اگر کوئی اذان کے بعد اذان کا جواب دیتے ہوئے درود اور اذان کی دعا پڑھنے سے پہلے لبیک اللہم لبیک تو کہتے اللہ تعالیٰ اسے حج نصیب فرماتا ہے, حج عطا فرماتا ہے, حج کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہ نسخہ مولانا نے اپنی تقریر میں بیان کیا ہے, اور بہت سارے نسخے ہیں, لیکن کیا یہ نسخہ صحیح ہے؟
یہ جائز نہیں ہے, جس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور علم نصیب کا پتہ اس سے مجھے ہوں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اپنے نفس کو خواہشات سے کس طرح دور رکھا جا سکتا ہے؟
نفس کو خواہشات سے دور کرنے کے لیے سب سے اہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات کے اوپر ایمان ہے, في أثناء شغال تقوم عنها أور الله تبارك وتعالى عليه تقوم بفق في جهود الله رسول صلى الله عليه وسلم بفق في جهود أي شيء في ذلك اسمه إنسان كمسك الزور عاتر فائد آدمي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يوم الساحة مفتعي الإنسان يتوفي في آدم سمجھتے خواہش کو پوری کرنے کے لیے اپنے دنیا میں اپنے جذبات کو پورے کر لے رہے ہیں دنیا میں اپنی لذت حاصل کر لے رہے ہیں لیکن اس کا نقصان ہمیں آخرت میں کتنا ہونے والا ہے مثال کے طور پر انسان یا تو کسی کے اوپر غصہ ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا اپنے ہاتھ اپنا بجا لیں گے لیکن اگر غصہ کو کی جائے تو اس کی قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے کتنا بڑا اجر دے رہا ہے تو یہ چیز بڑا اہم سوال ہے بھائی کا اور بہت لوگوں کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایمان ایمانیات میں اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں ایمان میں ہمارے اندر واضح کمی نظر آتی ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدیر ہونے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازق ہونے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے اللہ تعالیٰ کے علیم بذات الصدور ہونے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پر کہاں جبار ہونے ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ کا جب عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عبادی هو العباد العلیم اس قسم سے چیزوں سے مطابق ہمارا ایمان کمزور پڑ رہا ہے آخرت پر ہمارا ایمان ایک مبہم سا رہ گیا ہے اس لیے ہمارے ہم پر خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو ہوتا ہے فأما من النازعات فأما من ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هذا جو وأما من خاف مقام ربه جو اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرو ہے نا ونهى النفس عن الهوى اپنے نفس کو ہوا اور خواہشات سے روکے گویا نفس کو خواہشات سے روکنے کے لیے ایمان بالآخرت اپنے اعمال کے تمام اعمال کا بدل اس کا سوال کا جواب دینا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا یہ ایک رکاوٹ بنتا ہے تو انسان آخرت پر اللہ تعالیٰ پر اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان کا مراجعہ کرے اور اس کی تصحیح کی کوشش کرے اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کرے پھر انسان کو اس کے نفس کے خواہشات سے روکے گا.
اگلا سوال ہے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ آج کل جیسے فلسطین وغیرہ میں بے حد ظلم ہو رہا ہے ایسی صورت میں مسلمان کافی تعداد میں دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں آج کل قبول کیوں نہیں ہیں؟
ظاہر بات ہے اس کا مطلب ہے کہ دعا کی قبولیت کے اللہ تعالیٰ نے جو شرائط رکھے ہیں جو آداب رکھے ہیں ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ہم نے تو ایک بڑی اہم چیز امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امر بالمعروف ونہى عن المنکر تم بھلائی کا حکم دو برائی سے روکو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط رکھتے ہیں پہلی چیز کیے گئے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں دعا کی قبولیت میں خود ایک مثال ہم نے دی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فلاں آباد دیتے کس طریقے سے ہمارے اندر سے ٹوٹا ہوا ہے ہمارے اندر ہمارے خیال 5% لوگ ہی نہیں ہیں 4% لوگ ہی نہیں ہیں جو اس طریقے سے ادا کرتے ہیں بہت سے لوگ ادا کرتے بھی ہیں ممبر اور محراب کی حد تک پر سامنے گزر جائیں کہ برائی ہو رہی ہے اس کو روکیں گے نہیں اپنے دفترخانہ بیٹھے ہیں کوئی آدمی ہے غلط بائیں ہاتھ سکھا رہا ہے لیکن اس سے روکتے ہوئے شرمائیں گے لیکن حالانکہ اللہ کا زدہ ہے جائے کچھ فکر کی جائے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ اس وقت جو اسلام کا سچا رکن ہمارے علماء نے کہا ہے اسلام کا سچا رکن ہے پانچ رکن تو وہ سچا رکن میں ہے وہ آج چھوٹا ہوا ہے اس طریقے سے اور بہت سی چھوٹے ہیں چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آداب کے مطابق جو ہم سے چھوٹی تھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی دوسری چیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد کے لیے دعا کرتے رہے اور 80 سال کے بعد کہیں کہ ان کی دعا قبول ہوئی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو سمجھاتے رہے لوگوں کے لیے دعا کیا اور 70 سالوں کے بعد جا کر ان کی دعا قبول ہوئی تو دعا کی قبول کے لیے کوئی وقت اللہ نے متعین نہیں کیا اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جانتا ہے کہ یہ دعا ہم کس وقت قبول کریں گے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہزار دن تمہاری عبادتیں برابر ہے. جو لوگ دعا کر رہے ہیں اخلاص سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضائع نہیں کرے گا. البتہ دعا کی قدرت قبول ہوتی ہے اس میں تاثیر کی اور بہت سی حکمتیں ہوا کرتی ہیں. تنحیف ہوتی ہے, تنحیف ہوتی ہے یعنی لوگوں کا جو مناسب ہمارے گروپ میں ہماری دماغ کے اندر موجود ہے ان کا صفایا ہو جائے, ہے نا. جو لوگ کمزور ایمان ہیں ان کا ایمان پختہ مزید ہو, جو لوگ انتقال کر رہے ہیں وہ گنہ گار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کے مقام تک پہنچانا چاہتا ہے. اس میں بہت سی حکمت ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ جس نے بیت اللہ کا 50 طواف کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح صاف ہو جائے گا جس طرح اپنی ماں کی یعنی پیٹ سے پیدا ہوا تھا اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟
یہ حدیث مجھے نہیں معلوم ہے, البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وغیرہ میں کبھی دوسرے لوگوں سے مرضی ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی 60 چکر 50 کا ذکر نہیں لگتی اسی طواف کا ذکر رہے, اس سے ایسا واپس ہوتا ہے 60 کا حج کا جو طواف ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ پر ہی پیدا ہوا.
اگلا سوال ہے, ساتھی نے پوسٹ بھیجا ہے جس کے اندر کہا گیا کہ لیلۃ القدر سے متعلق 6 باتیں جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ 6 باتیں صحیح ہیں؟ پہلی بات, یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو اللہ المحفوظ سے بیت العزہ جو پہلے آسمان پر ہے وہاں اتارا. دوسری بات ہے, اس رات میں کی جانے والی عبادت اچھے عمل یعنی ہزار مہینوں کی کیے گئے اچھے عمل کے برابر ہے.
بالکل اس سے بہتر ہے, قرآن مجھے ملتے ہیں اس سے بہتر ہے, برابر نہیں ہے.
تیسری بات, لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 راتوں کی 7 راتوں میں سے کسی ایک میں ہوتی ہے. اور جو ہے چوتھی بات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے
جاتے ہیں.
فرشتے اس رات میں اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں. تفصیل میں
جی ہاں, اصل میں اس سے لیا گیا ہے روسیہ امری سلام ہے کہ نہیں ہے, اس کا ایک مفہوم یہ بھی دیا ہے کہ وہ سلام عرض کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی چیز متعین نہیں ہے. سلام آیا رات سلام کی ہے, پھر اس سے سلام کرتے ہیں.
اور ایک ساتھی نے پوسٹ بھیجا ہے بڑی, یعنی پتا نہیں واٹس ایپ پہ سبھی کر رہے ہیں مسلمان اس کو کیسے قبول کرتے ہیں. بہرحال پوسٹ بھیجا ہے اور کے سامنے رکھتے ہیں کہ صحت کے تعلق سے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. پوسٹ میں لکھا ہے 700 سال کی قضا نماز ادا کرنے کا موقع. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس شخص کی نمازوں کی قضا اسے پتا نہیں ہے, پیدا معلوم نہیں ہے رمضان, تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے ایک دن 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار, سورہ کوثر 15 بار مرتبہ پڑھے. اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو اس کا کفارہ یہ نماز کافی ہے. تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ سورہ کوثر 15 مرتبہ.
یہ حدیث موضوع اور منگڑھت ہے, علماء نے متفقہ طور پر اسے منگڑھت کہا دیا ہے. علامہ عبد الحی النقوی رحمۃ اللہ اثر المرفوعہ کے اندر بھی اس حدیث کو منگڑھت اور موضوع قرار دیا ہے, لہٰذا اس قسم کا عمل بدعت ہے, اس سے پرہیز ضروری ہے. جس کی نمازیں زیادہ چھوٹ گئی ہوں اس کے لیے سب سے بہتر چیز قرآن مجید کی وہ آیت ہے, ومن یظلم نفسہ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ بما تواب رحیما, جس نے اپنے اوپر ظلم کیا یا کوئی برا کام کیا وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا پائے گا.
اکبر محمد صاحب سے ہی ساری سوال کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ میں بہت ساری دینی باتیں دینی کام کی چیزیں ویڈیو آڈیو دروس وغیرہ میں اپنے سارے ساتھیوں کو اور ساتھ میں جو اپنے بھائی کی بیویوں کو اور بھاوتوں کو بھی مل گیا ہے اپنی یہ ساری چیزیں کہتے تھے اور یہ لسٹ وغیرہ میں بھیجتے رہتا ہوں واٹسپ پر تو کیا یہ میرا بھیجنا درست ہے یا نہیں. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی تو اعتراض ہے کہ اس طرح صحیح نہیں ہے تو کیا یہ ان کا اعتراض کرنا صحیح ہے؟
جو چیز بھیج رہے ہیں اس کے اوپر اگر وہ صحیح باتیں ہیں قرآن حدیث کے موافق باتیں ہیں معتبر علماء کے تقریریں ہیں تو یہ ایسے سوال اور آپ دعوت کے کام میں بڑا شریک ہو رہے ہیں. آپ کی بیوی کا کہنا ہے نا نہ صحیح نہیں ہے اور نہ باتوں کے عورتوں کی اطاعت جائے گی.
گروپ نمبر 8 سے سوال کرتے ہیں ساتھی. السلام علیکم. ہمارا سوال یہ کہ ایک سال میں جتنا بچتا ہے اس میں زکات نکالی جائے گی یا ایک سال آمدنی سے زکات نکالی جائے گی؟
زکات کے بارے میں یہ فائدہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ زکات اسی چیز پر ہے جو آپ کی وقتی ضرورت سے زائد ہے. ضرورت سے زائد ہے نا وقتی ضرورت سے, یعنی وقتی طور پر آپ کو ضرورت نہیں ہے, صرف سونے اور چاندی کی ضرورت ہے اس سے مقدمہ ہے. البتہ نقد وغیرہ تجارت وغیرہ جو ہے یہ آپ کی ہفتے واری یا مہینے ضرورت سے جو چیز بچ رہی ہے اور وہ ایک سال اس پر گزر جائے تب اس کے اوپر زکات اور نہ زکات اس کے اوپر نہیں.
میرا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کریم اور پاؤڈر میک اپ وغیرہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا. میرے ساتھی ہیں جو اپنے چہرے پر حالت روزہ میں بہت زیادہ کریم لگاتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟
تیل لگانا اور یہ لگانا کوئی مانیت نہیں ہے, اس زمانے میں لوگ تیل وغیرہ لگاتے رہتے ہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام میں مکروہ لفظ کوئی چیز ہے؟
دیکھیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کریحہ کا استعمال کیا ہے مکروہ, لیکن حدیثوں میں عمومی طور پر جو مکروہ آیا ہے وہ اس چیز کے بارے میں جو صحیح طور پر بنا ہے وہ حرام بھی ہو سکتا ہے نا, اور جو علماء مکروہ کی اطلاع رکھے اس میں بھی داخل ہو سکتا ہے. تو مکروہ علماء نے یا واجب جائز ان چیزوں کو ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے یہ نام متعین کی ہے, یہ نام کوئی یعنی کہیں شرعی ہر چیز کے بارے میں شرعی نام نہیں, یہ ہمارے اور آپ کے لیے کسی چیز کی اہمیت کو کسی چیز کی صداقت کو جاننے کے لیے, اس لیے کہ جو حرام ہے وہ زیادہ کبھی ہے اور جو مکروہ ہے وہ کم کبھی ہے. البتہ جہاں تک لگ جائے مکرو کا تعلق ہے تو کر ہے لفظ کر اکیلا کرائی ہے الفاظ
ہے. اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ بچے کی جس عمر میں روزہ اور نماز کے لیے
سال ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے بہت بڑا ہے تو 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو اور اگر 10 سال کے ہو جائے تو نماز چھوڑنے کو انہیں مارو. علماء کہتے ہیں انہیں کو بھی طرف لائف کیا جائے گا, لیکن ظاہر بات شرط یہ ہے کہ بچے اس کی طاقت رکھتے ہیں. اگر بچہ طاقت نہیں رکھتا ہے روزہ رکھنے کی, جیسے آج کا گرمی کا دن ہے اور سعودی جیسے آپ لوگ ٹھنڈے جگہوں میں نہیں ہیں اور یہ ہے کہ بچہ تیل کھا کر سوتا ہے تو اثر کے بعد ہی سوچتا ہے نا, جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں عام طور پر لوگ دنوں میں جاگتے ہیں, سخت گرمی ہے تو ایسے بچوں کے روزہ رکھنا مشکل ہوگا, انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے.
یہاں جو ہے جہاں کے نماز 15 سال کا نہیں کچھ کا, تو 15 سال جس کے اندر لگا اس پر جو ہے نماز یا روزہ ہمارا
15 سال واجب کا ہے, اب ان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے روزہ 15 سال کا بلوغت ہو جائے یا 15 سال کے اوپر سے پہنچ جائے. البتہ روزہ رکھنے کا حکم انہیں 7 تاریخ سے نماز پڑھنے کا سال کا حکم دیا جائے گا تاکہ ان کی عادت بنے. جی سزا اسی روزوں کے ان کے اوپر واجب ہے جو 15 سال کے بعد والی چھوٹے ہیں, 15 سال پہلے جو چھوڑتے ہیں اس پر کوئی سزا نہیں.
گروپ نمبر 8 کا سوال ہے. گروپ نمبر 8 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 17 پاؤنڈ ہونا ہے اور میرے اوپر تقریباً 5,50,000 قرض ہے تو کیا میں سونے کی زکات نکال کر قرض ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟
بھائی دیکھیے اس سے پہلے بھی سوالات آ چکے ہیں، یہ بات کہی جا چکی ہے کہ زکات کا فائدہ اپنی ذات کو نہیں پہنچنا چاہیے، اپنی ذات کو نہیں پہنچنا چاہیے. اگر آپ نے زکات نکالنے کو بھی کھا لیا تو اس پر زکات لینا اور دینا کیا ہوگا؟
اگلا سوال ساتھی پوچھیں گے، رسول اللہ پر جو کالی چادر ڈالتے ہیں کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ڈالی جاتی تھی؟ کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ پلیز جواب دیں.
جی ہاں ثابت ہے. آپ جانتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ ہی ہم موقع کرتے ہیں کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے لگتے ہیں قتل کر دینا. البتہ کسی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو چادر پہنائی ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے. بہت سی روایات میں آتا ہے کہ زمن کی جو بادشاہ تبادلات ہیں ان لوگوں نے اس کو سب سے پہلے چادر پہنائی ہے، اس کے بعد سے چلا رہا ہے، اللہ کے سب کو اس کو باقی رکھا ہے، لہٰذا اس کی کوئی حلقی بات نہیں. رنگ بھی مجھے یاد ہے، رنگ بھی کالا ہوں.
اگلا سوال ہے، آپ کو نماز ذکر میں اپنی لینگویج میں دعا کر سکتے ہیں؟
سر دیکھیے میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا، جس کی نماز میں اپنی زبان میں دعا.
اگلا سوال ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ میرے پیما کا انتقال ہوا ہے، 16 دن ہوئے ہیں، اور کیا میں اپنے کپڑے یعنی نئے کپڑے خرید سکتا ہوں یا نہیں، اور خرید کر پہن سکتا ہوں یا نہیں؟ یعنی یہ خوشی منا سکتے ہیں؟
کپڑے پہننا یا خوشی منانا نہیں ہے، آپ خوشی منائیے. آپ کی سائی اماں ہے، سائی ماں ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عورت کے لیے اپنے شوہر پر 4 مہینہ 10 دن سوگ منانے کی اجازت سوگ منانے کے لیے کہا ہے، کا حکم دیا ہے. اور سوگ منانے میں یہ نہیں کہ نیا کپڑا پہلے گی ہوں، جی وہ زینت والا کپڑا نہیں پہنیں گے، خوشبو وغیرہ نہیں لگائیں گی. البتہ کسی اور کے لیے یہ اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، صرف جائز ہے کہ کسی میت کے اوپر انسان قریب 3 دن تک سوگ منائے، خصوصاً عورتیں 3 دن تک اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. تو آپ کا سپاہی ہے ان سے تو آپ کا کوئی اتنا بڑا سپاہی آپ کی محرم بھی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے تو ان کے اوپر سوگ منانا آج کبھی ایسے بھی مناسب نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام خانے میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے؟
نہیں، اس کافی طور کی بلال کے بارے میں اس کا ملتا ہے اور کسی اور کے بارے میں
ایک ساتھی نے یہ پوسٹ بھیجا ہے اور اس کا مطلب جاننا چاہتے ہیں. پتا نہیں جو شخص یہ چاہے کہ محتاج نہ کسی طبیب کا اور دواؤں کا، اور اسے جو بھی بیماری اس کی شفا بھی حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ لے آبے 12 کو جو ماہ نیسان میں برسے قبل اس سے گے وہ زمین پر گرے. تو ساتھی اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب
مطلب اور طبی مطلب
اور شرعی مطلب ظاہر بات ہے، اس کو اللہ کے رسول کوئی حدیث نہیں ہے جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے. اب اگر کوئی معتبر طبیب اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ پانی ماہ نیسان ہمارے سال سے وہ اپریل یا ستمبر کا مہینہ ہے، ایسا کوئی مہینہ ہے، عربی کا جو بھی مہینہ ہے، اس مہینے کا پانی اس طریقے سے مفید ہوتا ہے، مہینے کا پانی مفید ہوتا ہے اگر زمین پہ گرنے سے پہلے رکھ لیں تو وہ بیماری کے لیے علاج ہے. تو معتبر طبیب کہتا ہے تو وہ ہم فرق طبا نہیں، تب تو قابل عمل ہوگی، ورنہ قابل عمل نہیں ہوگی.
اس کا لفظی مطلب کیا؟
اس کا لفظی مطلب یہی ہے کہ اس مہینے کی جو بارش ہو
نیسان
مہینہ جو ہے نا، اب ظاہر بات یہ عربی کا مہینہ ہے، شاید وہ اپریل کا مہینہ ہے یا ستمبر، انہیں دونوں مہینوں سے کوئی مہینہ ہے. اس مہینے میں بارش جو ہوا زمین سے گرنے سے پہلے پہلے اس کو برتن انسان رکھ کر کے اس کی حفاظت کر لیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں لمبی دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟
دیکھیے آج کے لیے آج عادت بن گئی ہے کہ قرآن میں لوگوں کو اتنا پسند نہیں ملتا جتنا رخ سے ملتا ہے، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لمبی نہیں ہوا کرنی تھی، لہٰذا مختصر اور جامع और जारी अगुआ करनी चाहिए, दो मिनट, चार मिनट, पांच मिनट, ये सही आधे आधे घंटे दुआ करती है। ये दुआ ताजगी एक खुदा की दुआ के अंदर दाखिल है, वाला चाहता हूँ साबुत माया में।
ग्रुप नंबर दो से साथी सवाल करते हैं कि क्या वालिद अपनी बेटी को जकात दे सकता है और भाई बहन को जकात दे सकता है या नहीं?
भाई बेटी है, आजकल ये सवालात अरबी में भी और उर्दू में बकसरत हो रहे हैं। इस सिलसिले में लोगों को सख्त एहतियात करना चाहिए। अलबत्ता जहाँ तक मसले का ताल्लुक है, बात अपनी बेटी को नहीं बल्कि उसके शौहर को दे, किसी को नहीं बल्कि उसके शौहर को दें, बशर्ते कि वो मुहताज है, बशर्ते कि वो मुहताज है। भाई अपने बहन को दे, बशर्ते कि वो मुहताज हो। लेकिन इस सिलसिले में दो चीजों को जरूरी मद्देनजर रखेंगे। पहली चीज ये मद्देनजर रहे कि उसमें इंसानी आदसा और मोहब्बत हमीयत गालिब ना आए। इसलिए बसा औकात लोग ये चाहते हैं कि हमारे जकात का फायदा हमारी बहन हमारी बेटी को है, तो तीन चांद करके उसे मोहताज बनाना अगर जो मोहताज ना हो। मोहताजी ये है, फकीरी ये है कि जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ का और आम तबका जो है, आम तबके के मुताबिक वो जिंदगी नहीं बसर कर पा रहे हैं, तो उनको इतना माल दिया जाए उतना ही जितने भी आम तबके के मुताबिक वो जिंदगी बसर करने को फैलन अच्छे तरीके से सोचे और तहकीक करे। ये फरही मामला है, ये कोई खानदानी मामला नहीं है। अगर हाँ ये मोहताज और फकीर के जुमरे में आते हैं तो उन्हें सकार दी थी। दूसरी चीज उन्हें बताया कि हाँ भाई जकात का पैसा है। बहुत से लोग जकात देते थे, उनकी बहन समझती मुझे हदिया दे रहे हैं, मुझे तोहफा दे रहे हैं, बड़ी सोची मेरे बाद मुझे क्या दिया है, हदिया और तोहफा दिया। हालांकि क्या होती है, जकात होती है कि नहीं? भाई समझता है मुझे हदिया और तोहफा दिया है, किस तरीके सऊदिया में कमा रहे हैं भाई, हमें हदिया और तोहफा दे रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। और जकात कमा जो है उन्हें बताया नहीं कि हमारी जकात लोग कहते हैं नहीं नहीं यही नहीं मतलब जकात का लेना उन पर वाजिब नहीं है, जकात का लेना उन पर वाजिब नहीं है, ना आपको उनको देना ही वाजिब है, सब नहीं है। तो एक आदमी अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए कहता है कि जकात का मालना चाहे तो ठीक है।
अगला सवाल है साथी पूछते हैं कि आज मेरी आंख अजान के वक्त खुली और मैंने सहरी अजान के पांच मिनट के बाद तक की, तो क्या ये मेरा रोजा सही है या नहीं?
अगर आप ये समझते हैं कि अजान जो है फजर के वक्त हो जाने ही पर कि आपने गुनाह का काम किया है, आपका ये रोजा सही नहीं है, आप दिन में भूखे रहे और आप रोजी में फला क्यों? इसलिए अमूली तौर पर यहाँ मुअज्जिन जो अजान दे रहे हैं वो वक्त पर दे रहे हैं, वक्त से पहले हम भी हम लोग देख रहे हैं, वक्त से पहले नहीं दे रहे हैं। और ये बात कोई ने कहा मालूम नहीं था, हर आदमी को मालूम है जगान कैसे होती है, वक्त हो जाने पर पूरा करती है और सारे लोग मस्जिद वगैरह बयान भी करते हैं, लिहाजा आप इस रोजे की कदा करें।
अगला सवाल ऐसा भी पूछते हैं कि इमाम अगर कपड़ा अपना कपड़ा ढकने से नीचे पहना हो तो क्या उसके पीछे नमाज पढ़ना सही है या नहीं?
उसके पीछे नमाज पढ़ना सही है, मतलब उसे नसीहत करना वाजिब है, उसे नसीहत करना वाजिब है, उसके पीछे नमाज सही है। यानी सवाल आप कहें कि क्या दाढ़ी जानी में रखा हुआ हो, नहीं देखिए बकायदा आपने समझ लीजिए। अच्छा तो है कि इंसान इमाम उसी को बनाए जो दीन के लिहाज से अखलाक के लिहाज से कामिल और अच्छा हो। कामिल से मुराद है हद तक इंसान जितना इंसान हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसी मजबूरी आ जाए तो ये फायदा सुन ले, हर आदमी जिसकी नमाज चाहिए उसकी इमामत भी चाहिए, हर आदमी जिसकी नमाज हो जाती है उसकी इमाम उसके पीछे भी नमाज हो जाती है। इसीलिए कुरान का जो लिखा है सल्लु अला कुल्ल जर्रिन व फाजिरिन, सल्लु खल्फ कुल्ल जर्रिन व फाजिरिन, हर नेक और बुरे की दरवाजे दरवाजा पर हो, हर नेक और बुरे के पीछे भी नमाज हो, नमाज हो जाएगी।
इसी ग्रुप से आखिरी सवाल है साथी पूछते हैं कि अगर कोई इमाम इमामत कर रहा हो और उसकी हवा खारिज हो जाए तो ऐसी सूरत में उसको क्या करना चाहिए?
अपने पीछे जो लोग मौजूद हैं उनमें से किसी को अपना नायक बना करके जाकर वजू करके आए और नमाज पढ़ना शुरू करें, वही उसकी नमाज दाखिल हो गई, तो किसी को भी जो मुख्तलि उसके पीछे हैं किसी को अपना नायक बना दे आगे कर दे और फिर उसके बाद जाकर के वजू करके आगे जमा के शामिल हो जाए।
اگر یہ چیز غلط استعمال ہے اگر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟
ہاں دیکھیے ایک مشکل کام ہے اب, لیکن اس قدمہ وہی ہے کہ وہ کسی کو ضروری ہے کسی کو
یا سجدے میں اٹھ جائے گا اور سجدہ پورا کرے گا یا
اگر یہ ہو سکتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بغل والا جو ہمارے جس کو وہ سمجھدار آدمی ہے ہم اس کے کان میں کہہ دیں گے وہ اس کے کا سمجھ دیں گے تو نماز کو پوری کرا دے گا اللہ اگر بولے گا لیکن یہ سمجھتے ہیں کہاں وہ اتنا سمجھدار نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ اپنا اللہ اکبر کہتے ہیں ہے نا اٹھیں گے اور اس کو آگے بڑھا دیں گے
کیا کہنا سنوں گا کہ امام کو جانے کے بعد کوئی بندہ آگے نہیں بڑھا ہر بندہ اپنی نماز مکمل کرے
ایسا نہیں ہے بلکہ امام کسی کو اپنے سے امام متعین کر لیا جائے کسی کو اپنا نائب بنا دیا جائے اپنے طور پر لوگ امام متعین نہ کریں اللہ کی ایسی جگہ ہے کہ اب امام بھی نہیں بن سکتے ہیں ہے نا جیسے بجلی کر دیں گے آواز بھی نہیں جائے گی مانی بہت بڑی ہے اب ایسی مرت ہر آدمی اپنی اپنی نماز پوری کرے گا لیکن جہاں امکان ہے امام بنا دینے کا وہاں امام بنانا متعین ہے
لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی صورت میں کسی سے گفتگو نہیں کی جا سکتی سیدھے جائے اور وضو کرے اور پھر آئے اور نماز شامل ہو جائے تو کیا امام ایسی صورت میں ایسی واقعہ پیش آنے کی صورت میں کسی سے بات کر سکتا ہے؟
بالکل بھائی نا ضرورت سے باہر بات کر سکتا ہے اب اس کی نماز باطل ہو گئی ہے نا اس کی نماز تو باطل ہے نا تو اس کے بات کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ کہہ دے یا اشارہ کر دے کیونکہ بسا ہوگا تو میں سمجھ سکتا ہوں
نماز باطل کا مطلب کہ نماز وہ پھر تو کنٹینیو کرے گا نماز
نہیں نہیں میں دوہرائے گا نماز
دوہرائے گا نماز دوہرائے گا اس لیے حدث جو ہے نماز کو باطل کر دیتا ہے جو دو رکعتیں وہ باطل نہیں رہی وہ دو رکعتیں بھی ختم ہوگی اب پھر جائے گا نماز پوری طریقے سے دوہرائے گا
نماز جو
اس کی نماز باطل ہے جی ہاں اس کی نماز باطل ہے اور وہ اپنی نماز کو نئی طریقے سے پڑھے گا جی
جزاکم اللہ خیر یہ ون جو پارٹ اے بی اور سی اور ڈی میں پیش کی گئی امید سے خود بھی مستفید ہوں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمائیں گے مزید تفصیلات کے لیے اور گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ فرما لیں 0502627262 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ